أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو پیج نمبر 528 سے ہم ان آیات کی خلاصہ تفسیر پہلے پڑھیں گے. سورہ قلم کی آیات جو بھی جو ایک ابھی آیت تلاوت کری ہے اور اس کے بعد کی بھی انشاءاللہ اگر ٹائم ملا تو 528 کے اوپر شروع کی ہی لائن سے پڑھتے ہیں کہ پیچھے جو مضمون چل رہا تھا نا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مسلمین کو یعنی ایمان لانے والوں کو مجرموں کے جیسے کر دیں گے، یعنی جیسا معاملہ ایمان والوں کا ہوگا ویسے ہی معاملہ کافروں کا ہوگا، یعنی کافروں کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کافروں کو بھی عذاب سے بچا دیا جائے گا. مالکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تم کو، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسے فیصلے تم اپنے ذہن کے اندر کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہے کہ جس کے اندر سے یہ تم چیزیں پڑھتے ہو، عجیب غریب قسم کی باتیں، نا انصافی والی باتیں، کیا تمہارے پاس کسی کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس کے اندر تمہیں یہ چیزیں ملتی ہیں جن کو تم بڑے خوشی سے پسند کر لیتے ہو. ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں نا کہ جس کے اندر ہمیں اس بات کی گارنٹی دے دی جائے کہ ہم کچھ بھی کرتے پھریں ہمارے ساتھ کوئی برائی نہیں ہونے والی ہے، ہمیں کوئی سزا نہیں ملنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس بات کو یعنی ہم اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں. اسی وجہ سے اگر ہمیں کوئی دین کی تبلیغ کرے اور اس تبلیغ کے اندر ہمیں صرف فضائل سنائے، رائٹ، ہمیں صرف جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں بتائے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتائے، ٹھیک ہے کہ اتنی نمازیں پڑھ لو گے تو اتنی مل جائیں گی اور یہ پڑھ لو گے تو اتنی مل جائیں گی، ٹھیک ہے، تو ہم بڑے خوش رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی ہمیں نہیں عن المنکر کرنا شروع کر دے کہ بھئی آپ یہ گناہ چھوڑ دیں، یہ گناہ چھوڑ دیں، یہ گناہ نہیں کرنے چاہیے، اس سے جو ہے وہ سزا ملتی ہے، اس گناہ کی وجہ سے زندگی کے اندر بے برکتیں آتی ہیں، تو ہم ادھر ہی اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم ادھر ہی اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم بے چینی سی، ہم اندر ہی اندر نا جیسے ایک شخص سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہو اور وہ پہلو بدلنا شروع کر دے، ادھر سے ادھر ذرا کبھی یہاں سے ادھر ٹیڑھا ہو رہا ہے، وہاں سے ادھر ٹیڑھا، اس کو کہتے ہیں جسمانی بے چینی. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں جسمانی بے چینی بھی شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر جو ہے نا قلبی بے چینی بھی شروع ہو جاتی ہے کہ کیا مصیبت ہے، کیا انہوں نے ٹاپک شروع کر دیا ہے، چھوڑے نا بس، کی کیا ضرورت ہے یہ نا 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 کرنے کی، رائٹ، ان کو تو ہاں 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 کرنی چاہیے، آپ بھی بہت اچھے ہیں، آپ سبھی اچھے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں اور بہت پیار و محبت کی باتیں، اور رائٹ، بیکاز یہ انسان کا نفس چاہتا ہے، انسان کا نفس جو ہے نا صرف تعریف چاہتا ہے، وہ تنقید چاہتا ہی نہیں ہے، اس کو پسند ہی نہیں ہے تنقید. تو یہ کافر جو ہوتے ہیں تو ان کا نفس جو ہے وہ تو سب سے زیادہ یہی بات چاہتا ہے کہ کوئی تنقید نہ کرے، صرف تعریف کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس کتاب کے اندر جو تمہیں پسند ہے وہ پڑھ لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، جس اس کتاب میں یعنی ایک امیجنری کتاب ہے، ایک امیجنری کتاب تم نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے کہ جس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو تم کو پسند ہیں، تو ان کے اندر سے تم پڑھ لیتے ہو اس طرح کی باتیں، گویا کہ تم پڑھ لیتے ہو، حالانکہ ایسی کوئی کتاب ہے تو نہیں. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کہ کیا تم سے ہم نے کوئی یا تم نے ہم سے کوئی قسمیں لی ہوئی ہیں، کوئی ہم سے تم نے کوئی گارنٹی سلپ لی ہوئی ہے کہ نہیں ہم نے تو آپ کو جنت میں ہی داخل کرنا ہے. سلہم ایہم بذالک زعیم، تو پوچھ لو لوگوں سے کہ تم کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے، ان سے کون سا ان میں اس کا ذمہ لیتا ہے، یعنی یہ جو باتیں تم کر رہے ہو عجیب و غریب قسم کی، بے انصافی والی باتیں, تو کون ان باتوں کا ذمہ لیتا ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ ام لہم شرکا, کیا ان کے واسطے کوئی شریک ہیں؟ فل یأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین, تو تم لے آؤ اپنے شریکوں کو, اپنے مددگاروں کو اگر تم سچے ہو, یعنی اگر تم واقعی سچی بات کر رہے ہو کہ ہاں تمہیں کسی نے گارنٹی دی ہے, تو لے کر کے آؤ نا ان گارنٹی والوں کو جنہوں نے تمہیں گارنٹی دی ہے کہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی, رائٹ؟ تو ان لوگوں کو لے کر کے آؤ گارنٹی گیورز کو. یوم یکشف عن ساق, قیامت کے دن کا اب تذکرہ شروع کر رہے ہیں کہ وہ دن, یوم, یوم سے جب کوئی آیت شروع ہوتی ہے نا تو یہ قیامت سے متعلق ہوتی ہے, قیامت کا دن مراد ہوتا ہے, اور یوما کہہ کر کے پھر اس کے بعد قیامت کے دن کی کچھ تفصیلات بتائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ وہ دن جس میں ایسے 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 ایسے, ایسے ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یوما کے بارے, یعنی قیامت کے دن کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ یکشف عن ساقیوں ویدعون الی السجودی فلا یستطیعون, کہ جس دن کھولی جائے گی پنڈلی, ساق کہتے ہیں پنڈلی کو جو پیر کا ایک یعنی فیٹ سے لے کر کے گھٹنے تک کا جو مقام ہوتا ہے پیر میں, تو اس کو پنڈلی کہتے ہیں, ساق کہتے ہیں. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, اور بلائے جائیں گے وہ لوگ سجدے کی طرف, فَلَا يَسْتَطِعُونَ, لیکن ان کو استطاعت نہیں ہوگی سجدہ کرنے کی, ٹھیک ہے. تو اس کی کیا تفسیر ہے؟ یہ ہم پیج نمبر 528 خلاصے تفسیر سے پڑھتے ہیں, کیونکہ یہیں پر اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے, عارف و مسائل میں اس کی تفسیر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پیج 528 کے اوپر لکھتے ہیں کہ جس دن کے ساق کی تجلی فرمائی جائے گی, ساق کی تجلی, اور سجدے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا, ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے ساق کی تجلی؟ تو بریکٹس میں اس کی تفسیر لکھ رہے ہیں کہ اس کا قصہ حدیث شیخین میں مرفوعاً, حدیث شیخین کیا ہوتی ہے کسی کو معلوم ہے آپ میں سے؟ حدیث شیخین کا کیا مطلب ہے؟ شیخین کیا ہوتا ہے یا کون ہوتے ہیں؟ دو شیخ, شیخین کا مطلب دو شیخ, ٹھیک ہے, یعنی دو بزرگ, دو بڑے. شیخ کا مطلب ہوتا ہے بڑا, بزرگ, ٹھیک ہے. تو شیخین مطلب دو بزرگ, تو حدیث شیخین دو بزرگوں کی حدیث. کون سے دو بزرگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, نہیں, ٹھیک ہے. یہ جو شیخین آپ نے بتائے نا, صحیح بات, ایکچولی یہ اس کانٹیکسٹ میں بھی صحیح نہیں ہے, لیکن آپ جس کانٹیکسٹ کی بات کر رہی ہیں وہ ہے فقہ کا کانٹیکسٹ. فقہ کے اندر شیخین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے. کن کو؟ امام ابو حنیفہ اور ان کے سینئر موسٹ اسٹوڈنٹ امام ابو یوسف, ٹھیک ہے, ان کو شیخین کہا جاتا ہے. اوکے, آپ نے جن دونوں کے نام لکھے ہیں نا, اگر ان دونوں کی بات ہو, امام محمد این امام ابو حنیفہ, ان کو طرفین کہا جاتا ہے, طرفین تو سے, ٹھیک ہے, کیونکہ امام ابو حنیفہ ٹیچر تھے اور امام محمد چھوٹے والے اسٹوڈنٹ تھے, چھوٹے اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں طرف ہو گئی, دونوں سائٹس, ٹھیک ہے, تو سائٹس کو طرفین کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. امام ابو یوسف اینڈ امام محمد اگر کہیں, ان دونوں کا نام لیں, تو یہ دونوں اسٹوڈنٹس تھے امام ابو حنیفہ کے, تو ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ صاحبین, صاحبین یعنی دو صاحب, ٹھیک ہے, دو کمپینینز, ٹھیک ہے. لکھ لینا چاہیے ان چیزوں کو, اگر کسی نے نہیں لکھا ہے تو لکھ لے, ریپیٹ کروانا ہے تو ریپیٹ کروا لیں. تو تین ٹرمینالوجیز بتائیں, شیخین, طرفین, صاحبین. اوکے جی, یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں اور یہ جو نام بتائے گئے ہیں یہ فقہ کے کانٹیکس میں ہیں. یہاں پر جس کی بات ہو رہی ہے حدیث شیخین, یہاں پر حدیث کے کانٹیکس کی بات ہو رہی ہے, اور حدیث کے کانٹیکس میں بالکل صحیح جواب دیا آپ نے, بخاری اینڈ مسلم یہ شیخین کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سینئر موسٹ کتابیں ہیں, امام بخاری کی کتاب اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, تو ان کو شیخین کہا جاتا ہے. تو حدیث شیخین کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حدیث ہے یہ دونوں صحیح ترین کتابوں میں موجود ہے. اوکے, مرفوعن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرفوعن یعنی مرفوع, اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کا لنک آل دا وے ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتا ہے, کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا, ٹھیک ہے, یا نبی علیہ السلام نے ایسا کیا, اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے ذہن میں سوال ہوگا تو کیا مرفوع حدیث کے علاوہ بھی کوئی حدیث ہوتی ہے؟ ہاں بالکل, مرفوع حدیث کے علاوہ بھی بہت حدیثیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ حدیثیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر نبی علیہ السلام کی تک لنک نہیں پہنچتا, بلکہ کسی صحابی تک لنک پہنچتا ہے کہ صحابی نے ایسے کہا یا صحابی نے ایسے کیا, تو ایسی حدیثوں کو مرفوع حدیثیں نہیں کہتے, لیکن وہ بھی حدیث کی ہی ایک قسم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ قصہ حدیث شیخین میں مرفوعاً اس طرح آیا ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے میدان میں اپنی ساق ظاہر فرمائے گا. ٹھیک ہے, یعنی اپنی پنڈی گویا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں پورا اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمائیں گے, پورا اپنے آپ کو ظاہر کہاں فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. یہ دیدار تو جنت میں پہنچنے کے بعد ہوگا, یہاں پر تو جنت سے پہلے والے اسٹیشن کی بات ہو رہی ہے, میدان حشر. تو وہاں پر نہ صرف اللہ تعالیٰ کی جو پنڈلی ہے اس کا کچھ حصہ انسانوں کو نظر آئے گا, ٹھیک ہے, میدان حشر کے اندر نظر آئے گا. تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سانپ کہتے ہیں پنڈلی کو, اور یہ کوئی خاص صفت ہے جس کو کسی مناسبت سے سانپ فرمایا گیا. ٹھیک ہے, جیسا قرآن میں ہاتھ آیا ہے, ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, ٹھیک ہے, اور ایسے مفہومات متشابہات کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ جو باتیں ہیں نا, ساق اللہ کی پنڈلی, اللہ کا ہاتھ, اللہ کا چہرہ, وجہ اللہ, وجہ کا لفظ بھی تو اس قرآن میں آیا نا, لوجہ اللہ, ٹھیک ہے, اللہ کے چہرے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ متشابہات کہلاتی ہیں, متشابہات. اوکے, اور اسی حدیث میں ہے کہ اس تجلی کو دیکھ کر تمام مؤمنین مؤمنات سجدے میں گر پڑیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, اب چونکہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا, اس وجہ سے آپ کو بتا دیں کہ یہ متشابہات کا مطلب کیا ہوتا ہے. متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ٹرمینالوجیز جو قرآن میں استعمال ہوئی ہیں جن کا ہمیں مفہوم معلوم نہیں ہے, ٹھیک ہے, جن کا مطلب ہمیں نہیں معلوم. اس کی کوئی بڑی مثال اگر آپ سے پوچھیں, متشابہات کی ایک بڑی کامن مثال قرآن کے اندر کیا ہے؟ ید اللہ, وجہ اللہ اور یہ ساق, یہ تو ہم نے بتا دیا نا ابھی یہ ڈسکس ہو گئے. ان کے علاوہ ایک بہت ہی مشہور متشابہات کیا ہوتی ہیں قرآن کے اندر جن کا مفہوم ہمیں نہیں معلوم ہوتا؟ Anyone? قرآن کے اندر متشابہات کی ایک اور مثال. الف لام میم, رائٹ, جی بالکل صحیح, حروف مقطعات. ایک آخر میں بھی تا, ٹھیک ہے, تو یہ جیسے الف لام میم ہے, الف لام را ہے, ایون یاسین ہے, حامیم, صاد, رائٹ, حامیم سے بہت ساری صورتیں سٹارٹ ہوتی ہیں, حامیمات جن صورتوں کو کہا جاتا ہے, تو یہ بھی متشابہات ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں, جیسے اللہ نور السماوات والارض, مثل نور کمشکات, ٹھیک ہے, اللہ نور السماوات والارض, یہ سورہ نور کی جو آیات ہیں, تو یہ بھی متشابہات ہی ہیں. اس لیے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, اس کا ایگزیکٹ مطلب ہمیں نہیں معلوم, ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کیوں نہیں معلوم اللہ کے وجہ کے بارے میں اور ہاتھ کے بارے میں، یہ سب ہمیں کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ قرآن ہی ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی جیسے کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو اس وجہ سے نا ہم کسی انسانی جسم پر اللہ کو قیاس نہیں کر سکتے، کہ جیسے ہمارا انسان کا جسم ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی جسم ہے، کہ جس طرح ہمارا ایک چہرہ ہوتا ہے اللہ کا بھی ویسے ہی چہرہ ہے، ہمارا ایک ہاتھ، ہمارے دو ہاتھ ہوتے ہیں اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے پیر کے اندر جو پنڈلی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی پنڈلی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کے جیسے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو ہمارا جسم بھی اللہ تعالیٰ کے جیسا نہیں ہے. تو ہم اپنے جسم پر اللہ تعالیٰ کو نا امیجن نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ساق کا مطلب اگزیکٹلی یہ نہیں ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ پیر ہے ہمارے پیر کی طریقے سے، اور اس میں جو نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک جو ایریا ہے اس اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے وہ مراد ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کہا جا سکتا، اسی وجہ سے ان کو متشابہات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ایک خاص صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، اس طرح کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اب وہ اس کو ساق کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ کوئی مناسبت ہوگی اس کی ساق کے ساتھ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ساق کہا؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ید جو اللہ تعالیٰ نے کہا ید اللہ ہی، تو اس کا کوئی نہ کوئی مناسبت ہوگی، کہ جیسے ہاتھوں سے کام کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے تو وہ اس کا کام سے کوئی تعلق ہوگا. اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے، اچھا، تو جب یہ تجلی فرمائی جائے گی، اب یہ تجلی تو یعنی تجلی فرمانے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ایک نور بظاہر ہوگا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی آپ مجھے تو دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے اس دنیا کی آنکھوں سے. ٹھیک ہے، تو لیکن البتہ میں اپنی تجلی برابر والے پہاڑ کے اوپر ڈالوں گا، تم اس کو دیکھ لینا. تو تجلی کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اگر دکھانا چاہیں تو اپنی تجلی ڈال کر کے دکھا سکتے ہیں جنت سے پہلے. ٹھیک ہے، جنت میں داخلے سے پہلے. اوکے، کیونکہ اس دنیا کے اندر جو ہمارے پاس جسم ہے یہ دنیاوی جسم ہے، اس سے ہم اللہ کی ذات کو تو نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح جو روز محشر کے اندر جسم عطا کیا جائے گا نا، اس جسم کا بھی کچھ ایسے ہی ہوگا کہ وہ بھی اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکے گا. ٹھیک ہے، بہرحال تجلی اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، اس تجلی کو دیکھا جا سکے گا. ٹھیک ہے، تو اس تجلی کو دیکھ کر تمام مؤمنین اور مؤمنات سجدے میں گر پڑیں گے، مگر جو شخص ریا سے سجدہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، دھوکے کا سجدہ، دکھانے کا سجدہ، یعنی یا تو وہ عقیدے کے اعتبار سے منافق تھا کہ کافر تھا اندر سے اوپر سے مسلمان بنتا پھرتا تھا، یا یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے تو وہ مسلمان تھا لیکن عمل کے اعتبار سے منافق تھا. عمل کے اعتبار سے منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ نیت اللہ کی رضا کے بجائے انسانوں کی رضا ہو اس کے اعمال کے اندر. ٹھیک ہے نا، اعمال کرتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کی جزا کے لیے نہیں کرتا، بلکہ انسانوں سے کوئی آؤٹ پٹ لینے کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو ہدیہ دیں گے یا وہ اس سے خوش ہو جائیں گے، وہ اس کی عزت کریں گے، اس وجہ سے اعمال کرتا ہے. تو اس کو ریا کہتے ہیں. تو ریا کی وجہ سے سجدے کرتا تھا، تو اس کی کمر تختے کی طرح رہ جائے گی، سجدہ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا بیک پین اتنا شدید ہوتا ہے کہ جی اب سجدے میں جا ہی نہیں سکتے، تو اس دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ سجدہ نہیں کر سکے گا. اچھا، یدعون الی السجودی، کہ سجدے کی طرف بلائے جائیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کہہ رہے ہیں کہ سجدے کی طرف بلائے جانے سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ وہ دار و تکلیف نہیں ہے، کیونکہ بلائے جانے سے مراد امر بالسجود نہیں ہے، بلکہ اس تجلی میں یہ اثر ہوگا کہ سب بالاضطرار سجدہ کرنا چاہیں گے، جن میں مومن اس بات پر قادر ہو جائیں گے اور اہل ریا و نفاق قادر نہیں ہوں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان لوگوں کو باقاعدہ بلایا نہیں جائے گا کہ آؤ آ کر کے سجدہ کرو. ٹھیک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو اپنی تجلی ظاہر کریں گے نا، تو یہ تجلی ہی لوگوں کو سجدے کی طرف مائل کرے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی اتنا اس کے اندر پاور ہوگی اس تجلی کے اندر کہ تمام مخلوق جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی سجدہ کرنا چاہے گی, ٹھیک ہے نا, اس سے متاثر ہو کر کے سجدہ کرنا چاہے گی, لیکن ہر کوئی سجدہ کر نہیں پائے گا. قرآن کی کچھ آیات ہیں کہ جن کو سن کر کے مشرکین مکہ بھی سجدے میں گر پڑے تھے. پتا ہے کسی کو ان آیات کا؟ کون سی آیات تھی وہ؟ سورہ نجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا, رائٹ, 27 پارے کے اندر سورہ نجم ہے. تو اس کے اندر بالکل آخری آیت کے اوپر سجدہ تلاوت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے. تو جب نبی علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے نا, تو وہاں پر ایمان والے بھی موجود تھے اور کافر بھی موجود تھے, ٹھیک ہے. تو ایمان والے تو سن کر کے اپنے ایمان کی وجہ سے سجدے میں گئے, لیکن جو کافر ان آیات کو سن رہے تھے ان کے اوپر بھی ان آیات کا ایسا روب بیٹھا, ایسا اثر ہوا کہ بلا اختیار وہ سجدے میں چلے گئے. بلا اختیار یعنی جانا چاہتے نہیں تھے لیکن بلا اختیار سجدے میں چلے گئے. یعنی کسی بات کا ایسا اثر بھی انسان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی, جیسے کہتے ہیں نا, نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑا, رائٹ, اتنا اثر ہوا کہ بھائی اتنا پتھر دل انسان بھی رو پڑا. اوکے, اسی طریقے سے نا ایسے مشرکین بھی سجدے میں چلے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کیا ہوگی اس دن کہ ہر کوئی سجدے میں جانا چاہے گا, لیکن جو اس دنیا میں سجدہ نہیں کیا کرتے تھے یا ریا کا سجدہ کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہی کے منشا سے ان کو روک دیا جائے گا سجدہ کرنے سے, ٹھیک ہے. کفار کا قادر نہ ہونا تو اس سے بدر جائے اولا مفہوم ہوتا ہے, یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ جب اہل ریا سجدہ نہیں کر سکیں گے تو کافر کیسے سجدہ کر سکتے ہیں, جس کا آگے ذکر ہے, یعنی کفار بھی سجدہ کرنا چاہیں گے سو یہ کافر لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے اور ان کی آنکھیں, اچھا اب اگلی آیت ہے, خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ, کہ جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں, خاشعہ, خاشعتن کا مطلب ہوتا ہے جھکی ہوئی, ٹھیک ہے, خشوع اور خضوع, سنا ہوگا نا اپنے نماز کے اندر خشوع بھی ہونا چاہیے اور خضوع بھی ہونا چاہیے. تو خشوع کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے اندر آنکھیں جھکی ہوئی ہوں, رائٹ, اور ایک عاجزی کسی کیفیت تاری ہو. تو خاشع کہتے ہیں جو جھکا ہوا ہو, یعنی عاجز انسان کو نا, بہت ہی ہمبل انسان کو خاشع کہتے ہیں. اور یہاں پر چونکہ آنکھوں کی بات ہو رہی ہے اور آنکھیں مؤنث ہوتی ہیں تو اس وجہ سے خاشعتن مؤنث کا لفظ استعمال کیا, آخر میں جو تا لگاتے ہیں نا گول والی تا, تو اس سے وہ لفظ مؤنث بن جاتا ہے فیمینن. تو خاشعتن ابصارہم, ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی شرم کے مارے, افسوس کے مارے. ترحقہم ذلہ, اور چڑھی آتی ہوں گی ان پر ذلت, ذلت ان کے اوپر نا چڑھ رہی ہوگی, گویا کہ چھائی ہوئی ہوگی ذلت ان کے اوپر. وقت کانو یدعون الی السجود وہم سالمون, ٹھیک ہے نا, قد کانو سے مراد یہاں پر پچھلی زندگی میں, دنیا والی زندگی کے اندر ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ بالکل صحیح سلامت ہوتے تھے اس وقت. اس وقت تو یہ اگر چاہتے تو سجدہ کر لیتے, اب قیامت کے اندر چاہ رہے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. تو زندگی میں تو جب ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں نیک کام کرنے ہوتے ہیں نا, آخرت میں تو کوئی تھوڑی اختیار ہوگا ہمارے اوپر, ہمارا اپنے اوپر اختیار آخرت میں نہیں ہوگا. تو دنیا میں اگر ہمیں نیکی کی طرف بلایا جائے تو ہمیں کر لینی چاہیے اور اللہ کے حکموں کو دنیا کے اندر مان لینا چاہیے. فرمائے کہ یہ کافر لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے, ان کی آنکھیں مارے شرمندگی کے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اور وجہ اس کی یہ ہے, پیج نمبر 528 سے ہی کنٹینیو کر رہے ہیں, کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جائے کرتے تھے, اس طرح کے ایمان لا کر عبادت کریں. سجدے کی طرف بلانے کا کیا مطلب کہ ان کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا, کلمے کی طرف بلایا جاتا تھا تاکہ کلمہ پڑھیں اور نماز پڑھیں اس کے بعد, اور وہ صحیح سالم تھے، یعنی سجدے پر قادر بھی تھے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ایمان اور عبادت فعل اختیاری ہے، بس دنیا میں امتثال امر نہ کرنے سے، یعنی امر پر عمل نہ کرنے سے آج ان کو یہ رسوائی اور ذلت ہوگی۔ اور دوسری آیت میں جو نگاہ کا اوپر اٹھا رہنا آیا ہے وہ اس کے معارض نہیں ہے، کیونکہ گاہے غلبہ حیرت سے ایسا ہوگا اور گاہے غلبہ ندامت سے ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی قرآن کے اندر نا ایسا بھی ہے کہ ان کی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے، میدان حشر میں نگاہیں لوگوں کی اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی، اور یہاں پر کیا ہے، یہ خاشیتن ابصار ہوں، کہ ان کی نگاہیں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو پھر اس میں ایک ظاہری طور پر کانٹرڈکشن آ گیا، اوپر کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ نیچے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ٹھیک، تو اس کا انہوں نے یہاں پر جواب دیا ہے کہ بھائی کبھی اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے حیرت کی وجہ سے، اور کبھی نیچے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے ندامت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، حیرت کی وجہ سے اوپر کی طرف کیوں دیکھ رہے ہوں گے، کسی کو پتا ہے اوپر کیوں دیکھیں گے، کس کیا کیا ہوگا اوپر، حیرت کی وجہ سے اوپر کی طرف کیوں دیکھیں گے؟ میدان حشر کی بات ہو رہی ہے نا، تو حیرت کی وجہ سے اوپر کیوں دیکھیں گے؟ ہمیں جب حیرت ہوتی ہے تو ہم اوپر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کیا؟ جی نہیں پتا، ریز ہینڈ کر کے کوئی بتا دے کہ وہ جواب لکھ رہی ہیں تو پھر آپ کا ویٹ کریں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ نہیں پتا، چلیں کوئی بات نہیں۔ تو اوپر کی طرف اس لیے دیکھیں گے کیونکہ یہ جو میدان حشر بنایا جائے گا نا، یہ بالکل ایک چٹیل میدان ہوگا، بالکل فلیٹ سرفیس ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر سارے کے سارے انسان، جن، حتیٰ کہ جانور بھی، سب کے سب یہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک آسمان ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آسمان ہوگا، اور اس آسمان میں دروازے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک دم سے نا وہ آسمان گویا کہ جیسے ایک چادر کی طرح ہے، اب اس چادر کے اندر جیسے پھٹان کہتے ہیں نا، پٹھان نہیں پھٹان، ٹھیک ہے، پھٹ پھٹ جائے گی چادر 12 جگہوں سے، ٹھیک ہے، آسمان کی چادر 12 جگہوں سے پھٹ جائے گی، اور وہاں سے پھر فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہوگا، فرشتے نازل ہوں گے، اور ان فرشتوں کو یہ لوگ دیکھ سکیں گے۔ میدان محشر کے اندر ہمیں فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت مل جائے گی، ٹھیک ہے نا، وہ تو مرنے کے وقت ہی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے عالم برزخ کی طرف کھڑکی کھلتی ہے نا موت کے وقت، تو فرشتے تو اسی وقت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو یہ پھر نظر آتے ہی رہیں گے، قبر میں بھی فرشتے نظر آتے رہیں گے، چاہے وہ ثواب والے فرشتوں ہوں چاہے عذاب والے فرشتوں، ٹھیک ہے، اور پھر میدان حشر میں بھی فرشتے نظر آئیں گے۔ تو یہ فرشتے اوپر سے اتر رہے ہوں گے، تو یہ لوگ نا ان فرشتوں کو دیکھ کر کے، ان کے اترنے کی کیفیت کو دیکھ کر کے، حیرت کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں وہ اوپر دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پھر جب یہ یعنی جب فرشتے اتر چکے ہوں گے، پھر جو حساب کتاب وغیرہ شروع ہوگا، اور پہلے کن کا حساب کتاب ہوگا، پہلے جانوروں کا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور جانوروں کا حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو مٹی بنا دیں گے، صحیح، جس کا کہ وہ دوسری سورہ نبا کی آخری آیت کے اندر ذکر ہے۔ تو اس وقت نا ان لوگوں کو ندامت شروع ہو جائے گی، کیونکہ ان کو اپنے گناہ یاد آنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جو بھی گناہ گار ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی فہرست سے باہر نکال دیں، توبہ کی توفیق عطا فرما دیں، ٹھیک ہے، ورنہ تو ہم بھی پھر نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، ہم بھی اسی طرح سے ہوں گے۔ تو جتنے بھی گناہ گار ہوں گے نا، تو پھر یہ ندامت کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا فرمایا، فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، کہ اب آپ چھوڑیے مجھے، فذرنی کا مطلب ہوتا ہے چھوڑیے، زر کا مطلب ہے چھوڑو، یہاں پر جو زال سے زر ہے نا، وہ جو مال و دولت ہوتی ہے نا، اس کو زر کہتے ہیں، زا سے یا زے سے، यहाँ पर जाल से है, तो जर का मतलब होता है छोड़ो मुझे, जैसे अल्लाह ताला सॉरी मुझे नहीं बल्कि जर का मतलब होता है छोड़ो, जैसे अल्लाह ताला एक जगह कुरान में फरमाते हैं वजरू वाहिरल इस्मी व बातिनहू, कि छोड़ दो वो गुनाह जो तुम जाहिर में करते हो और तुम छुप करके करते हो, ठीक है, सारे गुनाह छोड़ दो, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर है जर नी, छोड़ दो मुझे, लीव मी, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना लीव मी अलोन, लीव मी बी, ठीक है, कि मुझे छोड़ो, ओके। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं छोड़ो मुझे वह मई युकज़्ज़िबु, और जो झुठलाता है बिहादल हदीस, इस बात को, ठीक है, यानी जो लोग इस कुरान की बात को मेरे नबी की बातों को झुठलाते हैं ना, तो मुझे उनसे निबटने दो, निमटने दो, ठीक है ना, लेट मी डील विद देम, ये मतलब है यहाँ पर छोड़ने का, ठीक है, कि मुझे उनसे निबटने दो। सनस्तदरिजुहुम मिन हैथु ला यालमून, अब हम सीढ़ी सीढ़ी उतारेंगे उनको जहां से उनको पता भी नहीं होगा, ठीक है। सनस्तदरिजुहुम, इस्तिदराज, दरजा, दरजा पता है उर्दू में, तो दरजा कहते हैं लेवल्स को, दरजात कहते हैं ना उर्दू में, दरजात बुलंद किए, लेवल्स बुलंद किए, ठीक है ना, तो ये दरजा का लफ्ज है, ठीक है। तो इसी को अगर आप अरबी जुबान के अंदर के एक दूसरे पैटर्न में डाल दें, एक और वर्ब फॉर्म में डाल दें, तो बनता है सनस्तदरिजुहुम, ठीक है, अनकरीब हम नस्तदरिजुहुम इनको दर्जा बदर्जा उतारेंगे, यानी गिराएंगे, दर्जा बदर्जा गिराएंगे, मिन हैथु ला यालमून, इस तरह से कि इनको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसकी तफसीर में क्या लिखते हैं कि आगे कुफार के इस ख्याल का रद्द है कि अजाब में देर होने को अपने मकबूल होने की दलील समझते थे, और इसके जमन में आपकी तसल्ली भी है, यानी जब इनका मुस्तहिक अजाब होना ऊपर की आयतों से मालूम हो चुका, तो मुझको और जो इस कलाम को झुटलाते हैं उनको इस हाल मौजूदा पर रहने दीजिए, यानी अजाब में देर होने से आप रंज ना कीजिए, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने नबी अलैहि सलाम को ये सब बताया ना कि आपके जो दुश्मन हैं तो उनके ऊपर तो अजाब आएगा, उनको छोड़ा तो नहीं जाएगा, जैसे ईमान वालों को छोड़ दिया जाएगा, इस तरह से मुजरिमों को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने नबी अलैहि सलाम को ये भी बताया कि क़यामत के दिन ये लोग तो परवरदगार की तजल्ली देखने के बावजूद सजदा भी नहीं कर सकेंगे, और उनकी आंखें भी जो है झुकी हुई होंगी, और उनके ऊपर जिल्लत छाई हुई होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद अल्लाह ताला नबी अलैहि सलाम को कह रहे हैं कि भाई आप जो गम कर रहे हैं ना इस बात से कि ये लोग इतने नाफरमान हैं और इतने सरकश हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई अजाब क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, तो यानी इनको कोई सजा क्यों नहीं मिल रही, इतने ही नाफरमानी का काम कर, इतना गुमराही का काम कर रहे हैं, इनको सजा क्यों नहीं मिल रही, ठीक है। तो उस पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आप जल्दी ना करें, ठीक है, आप मुझे और इनको छोड़ दें, मैं इनसे निपटूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, मैं उनसे निपटूंगा, ठीक है, जो मुझे भी झुटलाते हैं और मेरे इस कलाम को भी झुटलाते हैं ना, तो मैं उनसे निपटूंगा। तो आगे कह रहे हैं कि हम इनको बतदरीज जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं, इस तौर पर कि उनको खबर भी नहीं है, ठीक है, यानी ये मत समझें कि ये नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जो काफिर हैं ये मत समझिए आप कि ये यानी इनकी जो जिंदगी बज़ाहिर बिल्कुल आसाइशों में नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो बड़े मजे से दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये मजे से जिंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि ये दर्जा बदर्जा जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, बज़ाहिर आपको नजर नहीं आ रहा ऐसा, लेकिन आप तो हर चीज से वाकिफ नहीं है ना कि काफिरों की जिंदगी के अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं। जब ये आपको रिजेक्ट करते हैं तो इनकी जिंदगी में उसके اس کی سزا کے طور پر کیا کیا نحوستیں نمودار ہو رہی ہوتی ہیں، کیا کیا بے برکتیاں ان کی زندگی کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، رائٹ؟ ان سب تفصیلات سے میں واقف ہوں، اللہ تعالیٰ میں واقف ہوں، رائٹ؟ آپ واقف نہیں ہیں، تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ اس بات پر بلیف رکھیں کہ ان کو سزا تو مل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو عذاب الاکبر ہے جہنم والا، بالکل اسی صورت کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا، کذالک العذاب ولا عذاب الاخرت اکبر، تو آخرت کا جو اکبر عذاب ہے وہ تو ان کو مرنے کے بعد ملے گا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی ہم ان کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگ بھی تو اسی طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں نا، کہ بھئی یہ جو کافر ہیں تو یہ تو دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر تو عذاب بھی نہیں آتا، ان کے اوپر تو زلزلے بھی نہیں آتے، اور مسلمانوں کے اوپر زلزلے بھی آتے رہتے ہیں، رائٹ؟ کافروں کے تو اکانومیز بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں، ان کی ملکوں کے اندر ترقیاں بھی بڑی اچھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کی تو ملکوں کی اکانومی بھی خراب ہے، مسلمان جو ہے وہ غربت و افلاس کا شکار ہیں، مسلمان تو ایسی حالت میں ویسی حالت میں، حالانکہ وہ تو اللہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں اور ہم تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی تو اسی طریقے سے سوچتے ہیں نا، کیونکہ یہ ایک نیچرل سوچ ہے، یہ انسان کے اندر آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب دیتے ہیں، علم عطا کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو کافر ہیں ان کو بھی میں، ان کو میں عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہوں، دنیا کا جو عذاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ ان کو سزا نہیں مل رہی ہے، بس آپ جلدی نہ کریں کہ جہنم کی سزا کے لیے جلدی نہ کریں، وہ ان کو بعد میں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو بتدریج جہنم کی طرف ہم لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو نہ ماننے والا ہوتا ہے نا، تو اس کو جب اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا بھی مل رہی ہوتی ہے نا، تو وہ مانتا نہیں ہے کہ یہ سزا اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے مل رہی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی فلانا کام ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، مثال کے طور پر اس کو کوئی بہت بڑی جو ہے نا وہ بزنس کے اندر لاس ہو جاتا ہے، تو وہ بزنس کے لاس کے اوپر وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو بزنس لاس ہوا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے ایک غلط ڈیسیشن لے لیا تھا، انویسٹمنٹ جو ہے وہ فلانی جگہ کرنے کے بجائے میں نے فلانی جگہ کر دی تھی، تو بس یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس وجہ سے مجھے لاس ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی وہ ہر برائی کا جو ہے نا، ہر یعنی سزا کا وہ کوئی مٹیریل جسٹیفیکیشن تلاش کرتا ہے، مٹیریل جسٹیفیکیشن تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ زلزلہ آتا ہے تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، لیکن جو نہ ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی وہ زمین کے اندر جو ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں نا، وہ ہل جاتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ایک مٹیریل جسٹیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایمان والا کیا کہتا ہے کہ بھائی زمین کے اندر جو پلیٹیں ہلتی ہیں تو ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ ہلاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ایسی خامخواہ تو نہیں پلیٹیں ہلاتے رہتے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا دینی ہوتی ہے تو اس وجہ سے پلیٹیں ہلاتے ہیں زمین کی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسا ہی بتلایا، ٹھیک ہے؟ بہرحال تو جو کافر ہوتے ہیں، نہ ماننے والے لوگ، وہ اکنالج نہیں کرتے اس بات کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کو فرمایا کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیسے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہم ان کو درجہ بدرجہ لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے فرماتے ہیں وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ ان لوگوں کو آپ مہلت دے دیں، چھوڑ دیں ان لوگوں کو، مہلت دیں ان کو، املی کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میرا داؤ پکا ہے، قید کہتے ہیں پلاننگ کو، ٹھیک ہے، تدبیر کو، قید، صحیح ہے؟ تو قیدی میری تدبیر متینن پکی ہے، یعنی میں ان کو ہرانے کے لیے جو داؤ پیچ کر رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ گویا کہ کافروں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک باقاعدہ جنگ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کشتی ہوتی ہے نا، کشتی، تو کشتی میں آپ نے سنا ہوگا نا، جو پہلوان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف داؤ پیچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ داؤ پیچ کہتے ہیں نا اس کو، تو اسی طرح سے انہوں نے یہاں پر بھی ٹرانسلیٹ کیا اس بات کو کہ بے شک میرا داؤ پکا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنگ ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بالمقابل کھڑے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اپنے مان میں اللہ کے بالمقابل کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت تو نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، لیکن ان کا نفس جو ہے نا یہ اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی خدا ہوں، ٹھیک ہے، میری ہی ماننی چاہیے، خدا کی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اسی کو کہتے ہیں خدا کے بالمقابل کھڑا ہونا۔ تو جب یہ خدا کے بالمقابل کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اب خدا جو ہے وہ ان کا دشمن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مخالف ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کبر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، تکبر، رائٹ، یہ تکبر ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، ٹھیک ہے، ہم تکبر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہے متکبر، تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ تو متکبر ہیں، کیوں متکبر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہیں سب سے بڑے، تو اللہ تعالیٰ کو تو تکبر سجتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، تو اللہ تعالیٰ کے لیے متکبر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بھائی اللہ تعالیٰ ڈیزرو ٹو بی متکبر، رائٹ، اللہ تعالیٰ کی تو شان ہے کہ وہ سب سے بڑے ہیں تو وہ متکبر ہیں، ہماری تو یہ اوقات نہیں نا، لیکن سمجھنے کی خاطر اگر کوئی دنیا کے اندر متکبر انسان ہو، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا وہ یعنی ریسپیکٹیبل انسان سمجھتا ہو، ٹھیک ہے نا، اب کوئی چھوٹا سا گھٹیا سا کوئی بندہ، بھنگی قسم کا بندہ، چوکی دار، چمار قسم کا بندہ، اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے اور اس کو چیلنج کرنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ تیری کیا حیثیت، تو کون ہے، اصل میں تو میں ہوں سب کچھ، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو متکبر انسان ہوگا وہ کیا کرے گا، وہ چھوڑ دے گا اس کو، کہے گا اچھا کیا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ منہ یہ مسور کی دال، یہ پدی نہ پدی کا شوربا، یہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ادھر ہی اس کو ایک لگائے گا، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کو کہے گا اچھا تم نے ہاؤ ڈیئر یو چیلنج می، ٹھیک ہے نا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے، یہ تو میرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ جو دنیا کا متکبر ہوتا ہے یہ تو دھوکے میں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس کے پاس تو چند دن کی یہ طاقت ہے، چند دن کی اس کے پاس دولت ہے، لیکن اس کے اوپر یہ اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر اس کو آ کے چیلنج کر لے نا تو یہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت، رائٹ، یہ تو ازلی ہے، ابدی ہے، رائٹ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بندے کی حیثیت یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن بندہ جو ہے نا وہ اسی طریقے سے پدی نہ پدی کا شوربہ، وہ آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر نا اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اچھا وہ گناہ اگر کرے تو بھی اتنا جلال نہیں آتا، یہ جو کافر ہوتا ہے یہ تو کہتا ہے تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کو کہتا ہے تو ہے ہی نہیں، رائٹ، بس جو ہے وہ میں ہی ہوں، میں ہی میں، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نا اس کے ساتھ گویا کہ باقاعدہ ایک جنگ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قیدی متین، کہ میں ان لوگوں کے اوپر جو داؤں پیش لگا رہا ہوں نا، آپ فکر نہ کریں یہ بچ کے نہیں جائیں گے اس سے، ٹھیک ہے، ام تسألہم اجرن فہم من مغرم مثقلون، کہ کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کچھ حق، کیا آپ ان سے کچھ اجر مانگتے ہیں، فہم من مغرم مثقلون، سو ان پر تو جو تاوان ہے، یعنی جو لون ہے، مغرمن جو ہے وہ یعنی تاوان یا لون وغیرہ کو کہتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ادھار، بوجھ، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر تو اتنا بوجھ ہے کہ یہ اس بوجھ تلے دبے چلے جا رہے ہیں، یہ جو کافر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں سے آپ یعنی آپ کیا ان سے کسی اجر کی توقع رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو کچھ دے سکیں، ان کے تو اپنے اوپر اتنا تاوان چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اغوا برائے تاوان، رینسم جس کو کہتے ہیں نا، کہ جب وہ اغوا کرنے والے لوگ کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تاوان دو تب ہم چھوڑیں گے اس کو، تو اس کو اغوا برائے تاوان کہتے ہیں، تو ये तावान फिर उस यानी उस बंदे के जिसको अगवा किया गया है तो उस बंदे के घर वालों के ऊपर तावान चढ़ जाते हैं ना कि भाई तावान दोगे तो तुम्हारे बंदे को छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये एक बोझ होता है उनके ऊपर, कितना बड़ा बोझ होता है। इमेजिन तो करें ना किसी के अगर बच्चे को डाकू अगवा करके ले जाए तो उनके ऊपर कितना बड़ा बोझ होता है कि भाई ये जो लाखों रुपए हमसे मांग रहे हैं तो ये रुपए तो हमने जरूर बिल जरूर अदा करना ही है ना, क्योंकि अपने बच्चे को तो नहीं हम जाने दे सकते, ये तो हमारे बच्चे को मार देंगे, ठीक है ना। अब वो इतना बड़ा जो उनके ऊपर तावान है वो तावान तो इनको अदा करना ही है, ठीक है ना, दे डोंट हैव एनी वे आउट ऑफ इट। तो अब ये तावान इनके ऊपर कितना बड़ा बोझ बन जाता है जिसको इन्होंने उठाए उठाए फिरना होता है जब तक इसको अदा ना कर दें, ठीक है ना। तो काफिरों का भी यही मामला है कि इनके ऊपर तो एक बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। मुस्तलून, सितल कहते हैं बोझ को, तो ये तो बोझ के तले दबे हुए हैं ये काफिर। तो आप अम तसअलुहुम अजरन, आप इनसे क्या अजर का सवाल कर रहे हैं, यानी क्या तवक्को कर रहे हैं आप इनसे अजर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे सवाल को थोड़ी क्या करते थे, मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो, राइट। नबियों का अजर तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है ना, इन अजरिया इल्ला अलल्लाह, मेरा अजर तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, ठीक है। अम इंदहुमुल गैबु फहुम यक्तुबून, क्या उनके पास कोई गैब की खबर है सो वो लिख लाते हैं। गैब की खबरें जो है वो गोया कि आपके पास लेकर के आ रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ठीक है। यानी ये जो सूरत है ना इसमें अल्लाह ताला गोया के ये जो ना मानने वाले लोग हैं तो इनसे ना गोया के कहते कहते ना दू बदू लड़ाई हो रही है, ठीक है। यानी इनके ऊपर एक अजीब यानी अल्लाह ताला एक खास यानी क्या कहते हैं उसको खास असलूब में काफिरों से यहाँ पर ना कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या 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 इस तरीके से जैसे पीछे हुआ था ना कि मालकुम कैफ तहकुमून, क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें करते हो, अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिससे तुम ये चीजें पढ़ते हो, अम लकुम ऐमानुन अलैना, क्या तुमने हमसे कोई कस्में ली हुई हैं, भाई इस तरीके से ना काफिरों को अल्लाह ताला यानी डायरेक्ट मुखातिब होकर के उसी तरीके से दोबारा अम इंदहुमुल गैब, क्या इनके पास कोई खबर है, फहुम यक्तुबून के वो उसमें वो लिख करके लाते हैं, ठीक है। अम 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 इस तरीके से खिताब है, क्या 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 इनके पास, क्या क्या ये क्या समझते हैं ये लोग अपने आपको, ठीक है। तो अब इसकी तफसीर में खुलास तफसीर में क्या लिखते हैं कि क्या आप इनसे कुछ मुआवजा मांगते हैं कि वो इस तावान से दबे जाते हैं, इसकी आपकी अतात से नफरत है, वहाजा कौली ताला अम तसलूम खर्जन। अच्छा, इसकी तफसीर में यहाँ पे जो एक्चुअली मुफ्ती साहब ने लिखा है अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने, तो वो जो मुआवजे की बात हो रही थी ना तो वो इस अंदाज में लिखा है कि ये जो है ना इतने अपने आप को यानी बोझ तरह क्यों महसूस करते हैं कि आप उनसे कोई मुआवजा मांग रहे हैं क्या, ठीक है, कोई ऐसी आप इनसे तो कोई डिमांड्स नहीं कर रहे, दुनियावी डिमांड्स, राइट। तो क्यों खामखाई जो है वो बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसलिए आपकी अतात से इनको नफरत है, वहादा कौली ताला अम तसलूम खर्जन, या इन यानी आप इनसे कोई खर्च मांग रहे हैं क्या। खर्च का मतलब भी तावान, या खर्च का मतलब भी जो होता है ना जैसे आप कोई टैक्स, ठीक है, टैक्स लेते हैं ना, तो टैक्स जब भी लगता है लोगों के ऊपर तो कितना बोझल महसूस करते हैं हम लोग, भाई हुकूमत को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, तो चाहे वो पाकिस्तान में टैक्स लगे तो पाकिस्तान में तो चले फिर भी ठीक है जी, हम कोई फैसिलिटीज हुकूमत हमें देती नहीं है तो फिर टैक्स किस बात करते हैं इतना ज़्यादा, राइट। वो तो टैक्स का तो हिसाब ही होता है ना कि भाई आप टैक्स देते हैं तो उसके बदले में आपको बिजली भी मिलती है, पानी भी मिलता है, और सही सड़कें भी मिलती हैं, और आपको इंसाफ भी जो है वो अदालतों के अंदर मिलता है, राइट, और इस तरह की चीज़ें ठीक ठीक चल रही होती हैं तो भाई बंदा खुशी से टैक्स भी देता है। वैसे खुशी से तो कोई भी टैक्स नहीं देता, अमेरिका में भी कोई खुशी से टैक्स नहीं देता, लेकिन फिर भी एक लॉजिक तो बनती है ना कि यहाँ भी टैक्स देना चाहिए क्योंकि सारी फैसिलिटीज आप हुकूमत से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में तो फैसिलिटीज भी नहीं मिलती फिर भी माशाल्लाह टैक्स दो, ठीक है। बहरहाल टैक्स को मतलब यहाँ पर यह है कि खर्च जो होता है ना टैक्स उसको हर एक बोझ समझता है, تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو ان لوگوں سے ٹیکس مانگ رہے ہیں جو اتنا یہ بوجھل فیل کر رہے ہیں اس بات کے اوپر، آپ تو ان کی خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں اور ان سے کوئی بھی معاوضہ طلب نہیں کر رہے ہیں. ام عندہم الغیب، کہ یا ان کہ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اس کو محفوظ رکھنے کے واسطے لکھ لیا کرتے ہیں، یعنی کیا ان کو احکام خداوندی خود کسی طریقے سے معلوم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صاحب وحی کے اتباع سے مستغنی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی صاحب وحی جو نبی ہوتے ہیں تو ان کی اتباع کرنے سے یہ اپنے آپ کو مستغنی کیوں سمجھتے ہیں؟ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری عقلیں کافی ہیں، رائٹ، ہم جو ہیں وہ کسی طریقے سے خود بخود ہی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے بنانے والے نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مستغنی سمجھتے ہیں. بالکل وہی معاملہ ہمارا بھی جیسا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم بھی جو ہے نا وہ علماء سے مشائخ سے پوچھنے کو ضروری نہیں سمجھتے بلکہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ دونوں امر نہیں ہیں، یعنی دونوں معاملات ایسے نہیں ہیں، نہ تو ان کے پاس کوئی محفوظ رکھنے کے واسطے کوئی جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے چیزوں کو لکھا ہوا ہے، نہ یہ جو ہے ان کے پاس وہی ہے، تو یہ دونوں معاملات ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو پھر انکار نبوت عجیب ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلیہ ہے، یعنی تسلی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ان کا استحقاق عذاب اور کفر جو موجب استحقاق ہے معلوم ہو گیا، اور یہ کہ ان کی مہلت استدراج یعنی ایک قسم کی ڈھیل ہے اور وقت موعود پر عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی جب یہ لاجیکل آرگیومنٹس کے ذریعے سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ان کا جو کفر ہے تو وہ موجب عذاب ہے، یعنی یہ عذاب کے مستحق ہیں، یہ کنفرم ہو گئی بات، رائٹ. تو اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ فصبر، کہ آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے. تجویز پر کا کیا مطلب؟ کہ رب کی جو فیصلہ ہے نا کہ ایسے ایسے ہی معاملہ چلے گا اور ان لوگوں کو ابھی عذاب نہیں دیا جائے گا بلکہ بعد میں جا کر کے عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ توبہ بھی کر لیں گے مرنے سے پہلے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا پلان ہے، تو آپ اس کے اوپر صبر سے بیٹھیے. فصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے اوپر صبر کے ساتھ بیٹھیے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کے جیسے نہ ہو جائیے. رائٹ، مچھلی والے کے جیسے، تو مچھلی والا کون تھا؟ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے نا، تو یونس علیہ السلام سے جو ایک غلطی ہو گئی تھی آپ وہ والی غلطی نہ کیجیے. اوکے، اب یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ نادا وہو مکظوم، جب پکارا اس نے اور وہ غصے میں بھرا ہوا تھا. مکظوم، رائٹ، یعنی یونس علیہ السلام جو ہے وہ بہت ہی یعنی غصے میں تھے، غصے میں بھرا ہوا سے ترجمہ کیا مکظوم کا. تو اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں جب تک آپ کی دوسری کلاس کی ٹیوشن نہیں آ جاتی، کنٹینیو کر رہے ہیں کہ تنگ دلی میں مچھلی کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے کہ وہ عذاب نازل نہ ہونے سے تنگ دل ہوئے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا، یونس علیہ السلام کی قوم نے. تو یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ بھائی اگر تم نہیں مانو گے نا تو پھر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، نہیں ماننی ہم نے بس. ٹھیک ہے، تو یونس علیہ السلام جو ہے نا وہ انہوں نے یعنی کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو میں تو اب یہاں سے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. تو وہ جو ہے نا وہاں سے نکل کے کسی دوسری جگہ پہ گئے. ٹھیک ہے، یعنی قوم سے باہر چلے گئے. جیسے کہ جب عذاب آتا ہے تو عذاب آنے سے پہلے نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے. تو یونس علیہ السلام بھی وہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے، لیکن ہوا کیا، ایک بہت ہی یونیک بات ہوئی کہ قوم نے دیکھا کہ بڑے ہی گہرے اور یعنی عجیب قسم کے نا بادل آ رہے ہیں آسمان کے اوپر. ٹھیک ہے، تو وہ بادل جیسے ہی نمودار ہونا شروع ہے نا تو اس قوم کے لوگوں کو ایک عجیب توفیق مل گئی. ٹھیک ہے، عجیب ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا کہ وہ ڈر گئے. رائٹ، اور ان کو یہ بات آ گئی سمجھ میں کہ یہ جو بادل نظر آ رہے ہیں یہ اسی عذاب کے بادل ہوں گے
कि जो कि यूनुस अलैहि सलाम ने हमें इनके बारे में बताया था। तो इस कौम वालों ने इज्तिमाई शक्ल में तौबा करनी शुरू कर दी, ठीक है, अल्लाह ताला से रोना, गिड़गिड़ाना, इल्तिजा, ये सब कुछ शुरू कर दी, माफिया मांगनी शुरू कर दी, ठीक है। तो जब इन्होंने माफिया मांगनी शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने फिर उन बादलों को वापस, इसलिए कि अजाब अभी शुरू नहीं हुआ था एक्चुअली, ठीक है, ये सिर्फ आसार थे, बहुत ही यानी दूर के ये आसार थे, ओके, अजाब नहीं शुरू हुआ था। क्योंकि अजाब जब शुरू हो जाता है ना तो फिर अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि वो वापस नहीं जाता, ठीक है, लेकिन अजाब यहाँ पे नहीं शुरू हुए थे, ठीक है, बल्कि सिर्फ जो है ना वो एक तरह से एक बड़ी दूर की जो है वो उनको साइंस दिखाए गए थे। तो इन्होंने उसी वक्त तौबा शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया और उस उन आसार को भी वापस ले दिया, ठीक है ना। अब ये मामला जो हुआ ना, यूनुस अलैहि सलाम तो यहां से जा चुके थे, उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, ठीक है, लेकिन उन तक ये खबर बाद में पहुंची कि कौम के ऊपर अजाब नहीं आया है, लेकिन ये जो खबर पहुंची ना ये अधूरी पहुंची, ठीक है, इसमें ये वाला हिस्सा नहीं पहुंचा उन तक कि कौम ने तौबा कर ली थी, ये बात उन तक पहुंची नहीं कि कौम ने तौबा कर ली थी, ठीक है ना। बस उनको इतना पता लग गया, चाहे वो किसी बंदे ने आके बताया या चाहे उनको वैसे ही अंदाजा हो गया कि भाई उस जगह पे जो अजाब नाजुन होना था वो तो कुछ हुआ ही नहीं, अगर होता तो फिर वो तो जगह बर्बाद हो जाती, तबाह हो जाती। हो सकता है किसी बंदे ने आके ना बताया उनको, बस उनको गोया के दिख इस तरह से रहा हो कि भाई अजाब तो आया ही नहीं, ये लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट उनको पता ही नहीं लगा कि कौम ने तौबा कर ली है, तो ये समझे कि कौम ने तौबा नहीं करी है, राइट, लेकिन फिर भी अजाब नहीं आया। तो अब जो है ना इनको एक तो दिल के अंदर एक तंगी पैदा हुई कि भाई ये तो बड़ा अजीब हो गया, ये तो गलत हो गया, गोया कि भाई इनके ऊपर तो अजाब आना था, मैं तो इनसे वादा करके आ गया था कि अजाब आएगा, मैं तो इनको बोल करके आ गया था, फैसला सुना के आ गया था कि भाई तुम्हारे ऊपर अजाब आने वाला है। तो अब जो है ना, अब मैं इनमें वापस कैसे जाऊं, इन लोगों में वापस कैसे जाऊं, क्योंकि ये लोग तो फिर ना मुझे कहेंगे ये तो झूठा आ गया है, तो पहले ये मेरे दुश्मन थे, अब तो जो है ना झूठ का इल्जाम लगा करके ये तो मुझे कत्ल ही कर देंगे। क्योंकि उस जमाने में ये एक लॉ थी, एक कानून था उस जमाने में कि जो शख्स झूठ बोले ना तो उसको कत्ल कर दिया जाता था, ठीक है। अब ये एक उन्होंने एक सोशल किस्म का एक कानून बनाया हुआ था, तो यूनुस अलैहि सलाम को इस बात का पता था कि भाई यहाँ का तो ये मामला है, ठीक है। तो इनको जो है वो अपनी जान की फिक्र हुई, क्योंकि ये मामला यानी ये एक ऐसा मामला था कि जिसके अंदर यानी जान बचाने के लिए ना अपने आप को यानी अपनी जान की खातिर अपने आप को बचाना यानी वाजिब हो जाता है, ठीक है, या जरूरी होता है कि अपनी जान बचाई जाए, ठीक है। तो इन्होंने ना फिर फैसला कर लिया कि अच्छा मैं इस फॉर्म में वापस नहीं जाऊंगा, ये इन्होंने इज्तिहाद किया, ठीक है ना, यानी फैक्टर्स सारी चीजों को उन्होंने बगौर मुताला किया, इनका बड़ा गौर इनको एनालाइज किया सिचुएशन को, और इन्होंने फिर इज्तिहाद किया, ठीक है, कि मेरा कौम में वापस जाना मुनासिब नहीं है, ठीक है ना, खतरे से खाली नहीं है, तो मैं फिर कौम में वापस नहीं जाता हूँ बल्कि मैं कहीं और चला जाता हूँ। यहां पर ना इनके इज्तिहाद के अंदर एक गलती हो गई, गलती हो, ठीक है, वो ये क्या था, वो गलती क्या थी कि कौम से निकल के यहां तक जो ये आए थे ना, ये तो अल्लाह के हुक्म से आए थे, ठीक है, लेकिन अब यहां से जो आगे इनको जाना था ना, चाहे वो बाहर जाएं चाहे वो कौम में वापस जाएं, ये अल्लाह के हुक्म से इनको करना था, ठीक है ना, क्योंकि पहले जो निकले थे वो भी अल्लाह के हुक्म से निकले थे, यहां से जो इनको कूच करना था वो भी अल्लाह के हुक्म से करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया बल्कि इन्होंने अपना इज्तिहाद कर लिया, जो कि इज्तिहाद करना भी कोई बुरी चीज तो नहीं होती है, ठीक है ना, एक अन्नबी जो होता है उसके पास इल्म भी होता है, उसकी नीयत भी खालिस होती है, और यही दो चीजें होती हैं इज्तिहाद के लिए, तो इनके पास ये दोनों चीजें मौजूद थी, तो इन्होंने इज्तिहाद कर लिया। लेकिन इनका मामला जो जो था ना वो ये था कि इनको अल्लाह के हुक्म का इंतजार करना चाहिए था, अल्लाह ताला ये चाहते थे कि मेरे हुक्म का इंतजार करें, तो यहाँ पर इनसे गलती हो गई, ठीक है, कि ये दिल की तंगी इन्होंने फील करी, और दिल की तंगी जो है ना वो गोया के इनके इज्तिहाद के अंदर थोड़ी सी इफेक्ट कर गई, ठीक है ना, क्योंकि जब इज्तिहाद करना होता है ना तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, اور ذرا سی اپنی ذاتی طبعی کیفیات اگر کسی طرف مائل ہو جائے نا تو اس سے انسان کا اجتہاد متاثر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی تھوڑا سا باعث آ جاتا ہے اس کے اجتہاد کے اندر, بالکل ان باعث اجتہاد نہیں رہتا. تو ان کے اندر بھی جو ہے نا, ان کے دل کی جو تنگی تھی نا کہ بھئی عذاب کا وعدہ کر کے آیا تھا تو عذاب نہیں آیا, تو اب ان کے دل کے اندر ایک تھوڑی سی تنگی کی کیفیت پیدا ہوئی. اس تنگی کی کیفیت کی وجہ سے ان کا اجتہاد یہ ان بائسڈ اجتہاد نہیں رہا بلکہ اس کے اندر تھوڑا سا بائس آ گیا. یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو گئی, ناپسندیدہ ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اب جو یہ نکلے تو پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا تو پھر وہ ان شاء اللہ اگلی کلاس میں بیان کریں گے, کیونکہ آپ لوگوں کی کلاس شروع ہونے والی ہے اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ سارے آ گئے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کے جہاں تک جو کہ پڑھا سنا ہے تو سمجھ اور والے ریکارڈنگ کو پلیز